الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن عدي رحمه الله تعالى إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اليقين والإيمان كله وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد رحمه الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا افتتاح بدء الوحی سے کیا، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مسلم شریف کا افتتاح اگر ہم مقدمہ سے قطع نظر کریں تو کتاب الایمان سے کیا، اور اگر ہم مقدمے کو مد نظر رکھیں تو سند کے بیان سے کیا. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا افتتاح المیاہ سے کیا ہے، اور ارباب سنن نے اپنی اپنی کتابوں کا افتتاح الطہارہ سے کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے موطا کا افتتاح اوقات الصلاح سے کیا ہے. اور سب کے پیش نظر کوئی نہ کوئی بات تھی. جن حضرات نے ایمان سے افتتاح کیا ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایک مکلف پر جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے وہ ایمان ہے، لہذا انہوں نے ایمان کی بحث کی، اور پھر ایمان کی بحث کے بعد وہ اعمال کی طرف آئے. جن حضرات کے پیش نظر یہ بات تھی کہ یہ کتاب تو لکھی ہی جا رہی ہے ان حضرات کے لیے جو پہلے سے مسلمان ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو اول الواجبات ہے وہ نماز ہے، اور نماز واجب ہوتی ہے وقت کے داخل ہونے پر، لہذا انہوں نے اوقات صلاۃ سے اپنی کتاب کو شروع کیا. کچھ حضرات کے پیش نظر یہ بات رہی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا واجب اور سب سے اہم عمل جو ایک مومن کے ذمے لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت جو ہے، طہارت وہ مفتاح ہے، وہ کنجی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور. تو انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، اور بعض حضرات کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط، اور طہارت کی صحت کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری، تو انہوں نے پانی کے احکام کو بیان کرنا شروع کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا افتتاح بڑا نرالا ہے. آپ نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اصل شعر یہ ہے، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں باغ میں گیا اور پھولوں پر میں نے نظر ڈالی تو کوئی گلابی پھول تھا، کوئی نیلا تھا، کوئی پیلا تھا، کوئی لال تھا، اور خوشبوئیں بھی الگ الگ، مگر پیلے پر نظر پڑی تو اس میں بھی مجھے تیرا ہی رنگ نظر آیا، اور گلابی پر نظر پڑی اس میں بھی مجھے تیرا ہی رنگ نظر آیا. اور پیلے کی خوشبو اور مہک الگ تھی، نیلے کی خوشبو اور مہک الگ تھی، مگر جب میں نے سونگا پیلے کو اس میں تیری ہی خوشبو آئی، نیلے کو سونگا اس میں بھی تیری ہی خوشبو آئی. تو اصل شعر یہ ہے اللہ کے بارے میں کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے، کہ اللہ کی کائنات میں جس چیز پہ نظر ڈالو اس میں ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے. اگر ہمیں معرفت ہوتی اللہ کی، اللہ کی محبت ہوتی تو ایسا ہوتا. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. میری پیاری بچیوں، یہ بھی ایک محنت کرنے کی چیز ہے، اور الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے جامعہ سے، ایسے مدرسے سے منسلک ہیں جہاں ظاہری علوم کی فکر کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کی بھی فکر کی جاتی ہے، جہاں تعلیم بھی ہو، جہاں تربیت بھی ہو. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے ظاہری علوم پر بھی، باطنی علوم پر بھی. علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد کوشش کریں اس بات کی کہ اس علم پر عمل آ جائے، ورنہ علم بیکار ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اس میں جو دوسرا مصرع ہے اس میں ہم تھوڑا تغیر کرنا چاہتے ہیں، اور اسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس افتتاح پر انتباہ کرنا چاہتے ہیں. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، یعنی گلستان نے خدمت حدیث میں جا کر گلے مسلم کو دیکھا، گلے ترمذی کو دیکھا، گلے طحاوی کو دیکھا. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو رنگ ہے، گلے بخاری کا جو رنگ ہے، اور گلے بخاری کی جو مہک ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی پوری بخاری شریف میں. تو افتتاحی ابھی عجیب و غریب بدء الوحی سے شروع فرمایا، بدء الوحی، اور بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور بہت کلام کیا ہے شارحین نے اس پر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے مقصود کیا ہے، اور پھر مقصود کی تعین کے بعد اس باب کے تحت جو روایات امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں ان کا انتباق کیسے ہو رہا ہے. اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بدء الوحی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور جتنی بھی روایات ہیں بدء الوحی میں، اس میں ایک ہی روایت ہے جس میں بدء الوحی کا ذکر ہے. تو آسان سی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے مقصود صرف اتنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے اور آمنہ کے بیٹے، جن کے فرامین اور جن کے اعمال کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ بنیادی بات ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر اللہ کے رسول ہیں تو بنی الاسلام والا خمسین شہادت اللہ الہ الا اللہ کا اعتبار ہے، اور اگر اللہ کے رسول ہیں تو 7397 روایات جو بخاری شریف میں موجود ہیں ان کا اعتبار ہے، اور اگر اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ جن صاحب کے فرامین کو اس میں ذکر کرنے والا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ اللہ کے رسول ہیں
تو ان کی ہر ہر بات کا جن کو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں اعتبار کرنا چاہیے. اب رہی بات یہ کہ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صرف ترجمت الباب میں ایسا جملہ کیوں نہیں ذکر کر دیا کہ باب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی ہم سب سے پہلے باب پر ہیں. پوری بخاری شریف پڑھنے کے بعد یہ اشکال باقی نہیں رہتا, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ ایسا ترجمت الباب ذکر کرتے ہیں اور الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ الفاظ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے, ان کی مراد کچھ اور. اسی لیے تو کہا گیا کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شان تفقہ کہ فقاہت کتنی اعلیٰ درجے کی تھی, اسے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بخاری شریف کے تراجم کو دیکھے, لکھتے کیا ہے, سمجھ میں کیا آتا ہے اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم کی مراد تک بہت سارے کئی تراجم کی مراد تک شارحین آج تک نہیں پہنچ سکے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ محض تخمینات ہیں. اور فرماتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم پر قلم اٹھاتے. اگر علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم پر قلم اٹھاتے تو امت کے ہاتھ میں نایاب چیزیں آتی. تو طریقہ ہے ان کا ایسا, کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی شارٹ کٹ نہیں لیتے. طالب علموں کے ذہنوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں کہ سر کو کھپاؤ اس میں تاکہ تمہاری قوت فہم اور قوت استنباط قوت استخراج میں جھلا پیدا ہو. بہت سی جگہوں پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور وہاں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ تشہیز اذہان کے لیے کیا, باب لائے اور آگے ترجمہ نہیں. بھائی کیوں؟ کہ تشہیز اذہان کے لیے طلبہ کو کہا جا رہا ہے کہ باب ہے, نیچے حدیث ہے, اب ترجمہ آپ خود بناؤ حدیث پر غور کر کے. باب لائے ترجمہ لائے نیچے حدیث نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کہ طلبہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میں باب اور ترجمہ لایا ہوں اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ جو ہے وہ کسی حدیث میں ہے, تم تلاش کرو اس حدیث کو. تو تراجم میں وہ یہی کرتے ہیں کہ غور کرو اس میں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ترجمت الباب کو دیکھو اور نیچے حدیثوں کو دیکھو, اور حدیثوں کو دیکھ کر ترجمت الباب کو دیکھ کر کسی نتیجے پر تم پہنچو. تو اب ترجمت الباب کو دیکھیے, کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اب جب یہ امام بخاری پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ وحی ہوئی تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ جامعہ زینب میں ہم کتنے بجے پہنچے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جامعہ زینب پہنچے تھے, سوال بتلا رہا ہے کہ ہم پہنچے تھے. جامعہ زینب میں ہم کس طرح پہنچے بتا رہا ہے کہ گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوئی تھی, اور اسی کی تائید کے لیے آگے فرماتے ہیں وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. وحی کیسے آئی تھی, اس کا مطلب ہے کہ وحی آئی تھی. وحی آئی تھی یہ ثابت ہو گیا, اس سوال سے یہ ثابت ہو گیا کہ وحی آئی تھی. وحی آئی تھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صاحب وحی ہیں, اور جب آپ کا صاحب وحی ہونا ثابت ہوا تو آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی, اور جب نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی تو اب اس کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا وحی ہونا ثابت ہو گیا, ان کا معتبر ہونا ثابت ہو گیا. اب نیچے کی جتنی حدیثیں ہیں بدء الوحی میں, اس میں الوحی کو تلاش مت کرو, الوحی کو بھی تلاش مت کرو, اس میں صرف یہ تلاش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے, تو ہر حدیث سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری حدیث کیف یاتیک الوحی, دیکھو نبوت ثابت ہو گئی وحی کی وجہ سے, اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی حدیث ہے اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی, اس میں تو بدل وحی بھی ہے مگر وحی ثابت ہو گئی تو رسالت ثابت ہو گئی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حدیث ہے موسیٰ ابن اسماعیل والی, اس میں یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا, دیکھو ثابت ہو گئی صاحب وحی ہونا ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے والی جو حدیث ہے اس میں بھی ہے کہ وَقَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, قرآن کا دور کرتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو وحی اتری ہوئی ہوتی تھی اس کا دور کرتے تھے, پھر آپ کا صاحب وحی ہونا ثابت ہوا. اور اس کے بعد حدیث ہرقل جو ہے اس کے اندر نبوت کے سارے اوصاف بیان کیے گئے, اور نبوت کے اوصاف بیان ہونے کے بعد ہرقل کا یہ اعتراف کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو سب سے آپ کا صاحب رسالت ہونا, صاحب نبی ہونا, نبوت ہونا, صاحب وحی ہونا ثابت ہوا. اور جہاں تک پہلی حدیث کا تعلق ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, تو اس کے اندر آپ کا صاحب وحی ہونے کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے, وہ وہبی ہے, اور ولایت جو ہے وہ کسبی ہے. نبوت کے لیے کوئی محنت کر کے نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عبادتیں کی, بہت ریاضتیں کی, اس لیے ان کو نبوت ملی. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضتیں تو بہت کی تھی, عبادتیں بہت کی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے کی, اس لیے ان کو ولایت ملی. نہیں, نبوت کسبی ہوتی ہی نہیں, وہ وہبی ہوتی ہے. مگر وہبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی شانہ ہر کس و ناقص کو نبوت عطا کر دے. قرآن کہتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالی شانہ خوب جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے, رسول کس کو بنا رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جسے نبی بنانے والے ہوتے ہیں ان میں پہلے ہی سے بہت سارے اوصاف پیدا کر دیتے ہیں, ان اوصاف میں سے سب سے اہم وصف اخلاص ہے. تو انما الاعمال بالنیات سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ صاحب وحی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا مخلص ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کا اخلاص تھا, اور چونکہ آپ کا اخلاص سب سے اعلیٰ درجے کا تھا اس لیے آپ رسولوں میں بھی سید المرسلین ہوئے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدو الوحی سے شروع کیا کہ جن کا یہ کلام ہے وہ معتبر ہے, اللہ کے رسول ہیں, اور ان کی ہر ہر بات کا اعتبار کیا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. اور اب کتاب کو شروع کر رہے ہیں کتاب الایمان سے, جب یہ اطمینان ہو گیا کہ جن کے فرامین اس حدیث میں بیان, اس کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, ریلائبل ہے, معتبر ہے. اب جو ہے امام بخاری آئے اول الواجبات پر, اور وہ ہے کتاب الایمان. کتاب الایمان, اب کتاب الایمان کے ذیل میں لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جو مولانا طلحہ صاحب زید مجدہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط, اس میں اختلاف ہے. ایک علمی بحث ہے مگر بہت اختصار کے ساتھ میں جو اختلاف کا اہم حصہ ہے وہ عرض کر کے ایک اہم بات کو بتلانا چاہ رہا ہوں. مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے, اور معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک نفس ایمان، دوسرا کمال ایمان. نفس ایمان بسیط ہے، کمال ایمان مرکب ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط. بسیط کا کیا مطلب؟ بسیط کا مطلب یہ کہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. ایمان بننے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے. اور مرکب کا مطلب ہے کہ ایمان کے لیے ایک چیز چاہیے، دو چیزیں چاہیے، تین، چار، پانچ، ایک سے زائد چیزیں. تو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان بسیط نہیں ہے، ایک چیز سے ایمان نہیں بنے گا، تین چیزیں چاہیے. ایمان مرکب ہے، تین چیزوں سے بنا ہوا ہے. ان تین میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں رہی تو دائرہ اسلام سے خارج. وہ حضرات تو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے ایک ہی چیز، بس ایک ہی چیز. وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. دل یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ جو کچھ لے کر دنیا میں آئے ہیں میں اسے مانتا ہوں دل و جان سے، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. بس مرجیہ کہتے ہیں کہ اب اسے زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اور آگے جو چیزیں لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی چیز پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ فرائض کو بجا لائے یا نہ بجا لائے، واجبات کو بجا لائے یا نہ بجا لائے، حرام سے بچے یا نہ بچے، وہ جنتی ہے. یہ ہے بسیط، کہ ایک ہی کام کرنے کا ہے بس. یہ ہے مرکب ایمان بسیط ہے، وہ یہ کہتے ہیں مرجیہ. تو مرجیہ کے یہاں بہت آسان کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو سمجھو، پہچانو، اور دل سے مان لو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور یہ جو کچھ لائے ہیں سب کچھ مانتا ہوں میں. بس ماننا کافی ہے. آگے اگر پوری زندگی وہ بظاہر ظاہر میں کافر رہے اور زبان سے بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہوا، کوئی ضروری نہیں. زبان سے بولنا بھی ضروری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، اور فرائض کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، کچھ نہیں. اگر یہ کرے گا تو جس جنت میں وہ جانے والا ہے اس میں درجے بلند ہوں گے، مگر نہیں کرے گا تو کچھ نہیں. وہ کہتے کہ اطاعت لا تفید والمعصیت لا تضر. طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہے. معتزلہ اور خوارج کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، ایمان کے وجود میں آنے کے لیے تین کام کرنے پڑیں گے. نمبر ایک، دل سے ماننا، جاننا اور ماننا. نمبر دو، زبان سے بولنا، اقرار کرنا. اور نمبر تین، تمام فرائض کو ادا کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا. مومن رہنے کے لیے ضروری. اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص سب کچھ کر رہا ہے مگر ایک دن جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دی تھی، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ ادھر کا ایکسٹریم. وہ ادھر کا ایکسٹریم کہ ذرا کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، ایک فرض چھوٹ جائے یا ایک گناہ کا کام ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج، دوبارہ اسے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. ایمان مرکب ہے تین چیزوں سے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان. عمل بھی کرنے پڑیں گے، فرائض واجبات کا اہتمام، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا. اہل سنت والجماعت اعتدال کی راہ لیے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مؤمن بننے کے لیے تصدیق بالقلب کافی ہے، پھر اقرار باللسان میں بحث ہے کہ اقرار باللسان کی کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے. یہ حضرات کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے تصدیق بالقلب کافی، تصدیق بالقلب کافی، اور گونگا بھی نہیں ہے، گونگا نہیں ہے، بول سکتا ہے، اور جان کا خطرہ بھی نہیں ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کے لیے زبان سے بولنا بھی ضروری، مگر جان کا خطرہ ہے اور کہے کہ نا میں مسلمان نہیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور زبان سے بول ہی نہیں سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ تو اقرار باللسان ضروری بھی ہے ضروری نہیں بھی ہے نفس ایمان کے لیے۔ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا، کسی نے دل سے سب کچھ مان لیا اور ضرورت نہ پڑی زبان سے کچھ کہا نہیں، یا ضرورت پڑنے پر زبان سے بھی کہہ دیا، اب یہ مومن ہو گیا، یہ نفس ایمان، بس بسیط، یہ نفس ایمان۔ اب آگے پھر کمال ایمان، کمال ایمان کا کیا مطلب؟ کہ جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سے جتنے جن جن اعمال کو بجاتا جائے گا، بجا لاتا جائے گا، اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب کمال ایمان کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ایک شخص ہے، وہ چار وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک چھوڑتا ہے، تو اس میں ایک نماز کا نقص آ گیا، وہ دوسرے کے اندر جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اتنا کمال آ گیا۔ ایک شخص سارے فرائض کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، دوسرا سارے فرائض ادا کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، اور پھر مزید اس پر نوافل بھی بہت، کمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ اب آ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ الایمان تصدیق بالقلب فقط، ایمان فقط تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اور یہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، اس کی وجہ سے احناف کے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مرجیہ کہا، کہ یہ مرجیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور باقی جتنے محدثین ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمیت، ان سب حضرات نے وہ تعریف کی جو معتزلہ اور خوارج نے تعریف کی، کہ ایمان کے لیے تصدیق بالقلب بھی ضروری، اقرار باللسان بھی ضروری، اور عمل بالارکان بھی ضروری، مگر ان پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ انگلی صرف اٹھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ یہ مرجیہ ہے۔ تو اصل میں نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ ہیں، نہ محدثین معتزلہ اور خوارج ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفس ایمان کی تعریف کی ہے، اور محدثین نے کمال ایمان کی تعریف کی ہے۔ جس اعتبار سے محدثین نے ایمان کی تعریف کی ہے، اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے، اور جس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف کی ہے، اس اعتبار سے محدثین کے یہاں بھی ایمان بسیط ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظی مشارکت کی وجہ سے محدثین اگر معتزلہ اور خوارج نہیں بنتے، تو لفظی مشارکت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ مرجیہ کیوں بن گئے؟ اصل میں ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غلبہ ہوا معتزلہ اور خوارج کا۔ اور معتزلہ اور خوارج کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک گناہ آپ نے کیا، آپ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو لوگوں میں مایوسی آنے لگی، کبھی میں فجر پڑھوں گا، ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، عشاء پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکات بھی دوں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اور ذرا میوزک میں نے سن لی تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، تو یہ سارے پاپڑ کیوں پھیلوں؟ یہ مایوسی آ رہی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اور مایوسی سے ان کو نکالنے کے لیے کہا کہ فکر مت کرو، صرف تصدیق بالقلب ہی ایمان کے لیے کافی ہے، تم دائرہ اسلام سے نہیں نکلتے۔ اور معتزلہ اور محدثین کے دور میں مرجیہ کا غلبہ تھا، اور مرجیہ یہ کہتے تھے کہ دل سے مان لینا بس کافی ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ 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 نہ، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر صرف نفس ایمان کی تعریف کی، محدثین نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر کمال ایمان کی تعریف کی. غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے، سب سے پہلے ترجمۃ الباب سے اور کتاب الایمان سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رد فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرجیہ کا رد فرما رہے ہیں اور کئی ابواب میں معتزیرہ اور خوارج کا رد فرما رہے ہیں، اور ہم غیر مقلدین سے یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی جتنی شروحات ہیں، جتنی ان شروعات کو دیکھ لیجئے، ان کے لکھنے والے اکثر غیر حنفی ہیں. شوافی کی تعداد زیادہ ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رد کیا ہوتا تو اس کا ذکر کرنے میں نہ جھکتا کہ یہاں امام بخاری امام ابو حنیفہ پر رد فرما رہے ہیں. مگر کسی بھی شارح نے یہ بات نہیں لکھی، بلکہ سب شارحین یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ پر رد کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری جانتے تھے کہ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے ان کا لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے. عبارتونا شتا، ہماری عبارتیں الگ الگ، عبارتونا شتا وحسن کا واحد وکل الی ذات الجمال یشیر، تو عبارتیں الگ الگ ہے، مقصود سب کا ایک ہی ہے. اب یہاں پر میں اپنی بچیوں کی خدمت میں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نفس ایمان سے نوازا، ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ وہاں ایمان کا چرچا تھا اور ایمان کی فضا تھی. تو نفس ایمان کہ ہمارا دل اندر سے تمام عقائد پر مطمئن ہے اور زبان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اب محنت جو ہمیں کرنی ہے وہ کمال ایمان پر. نفس ایمان سے تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہوتا ہے اور کمال ایمان سے تقوی کا دوسرا درجہ حاصل ہوتا ہے. نفس ایمان سے ایک عورت مؤمنہ بنتی ہے، ایک مرد مومن بنتا ہے، اور کمال ایمان یعنی اعمال کو زندگی میں لانے سے ایک عورت کامل مؤمنہ بنتی ہے، پر کامل مومن بنتا ہے مرد. اور ہم چونکہ خانقاہ والے لوگ ہیں اس لیے ہمارے یہاں ولایت عامہ اور ولایت خاصہ کی بحث رہتی ہے، تو نفس ایمان سے ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے اور کمال ایمان سے ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے. اور آپ بخاری شریف اسی لیے پڑھ رہی ہیں اور آپ کے اساتذہ بھی اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ بار بار ہمارے پڑھنے اور پڑھانے سے اعمال ہمارے سامنے آتے چلے جائیں. تو کتاب الایمان میں تو نفس ایمان کی بحث ہوگی، ساتھ میں کمال ایمان کی بھی بحث ہوگی، اور پھر کتاب العلم سے علم، اور پھر کتاب الطہارت سے عمل 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 عمل. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جس حدیث کو لائے ہیں اس میں اخلاص کا ذکر ہے، اس کے بعد ایمان لائے نفس ایمان، اور اس کے بعد کتاب الطہارت سے عمل شروع ہو رہا ہے جو کہ کمال ایمان ہے، اور بلوغ الاخیر میں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط وزن اعمال، اشارہ کر دیا کہ اخلاص کے ساتھ جو کمال ایمان کو اپنی زندگی میں لانے کی سعی کرتا رہے گا قیامت کے دن اس کے میزان میں وزن بہت پیدا ہو جائے گا. تو میری بچیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں خود بھی بہت محتاج ہوں اور آپ چونکہ طالبات علم ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مقام ہمیں معلوم نہیں ہے حدیث کا، اور حدیث کا مقام معلوم نہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے حدیث پڑھنے پڑھانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اس سے ہم ناواقف رہتے ہیں. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی میرے پاس نیسابور میں پڑھنے کے لیے آئے. یہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کے لیے آئے. کہتے تین دن مجھ سے حدیثیں پڑھی استاد کہتے ہیں. اور اس زمانے کے اساتذہ کو پڑھنے پڑھانے کا کتنا شغف تھا. کہتے تین دن مجھ سے پڑھی مگر ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی طالب علمی کے زمانے میں علم کے لیے اتنے حریص تھے, اتنے لالچی تھے کہ مجھے تنگ کر دیا انہوں نے. اور اتنا تنگ کر دیا مجھے کہ بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, ہر وقت بس پڑھنا ہے. اتنا تنگ کر دیا کہ تین دن کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ اب یہ بچہ میرے گھر پر دروازے پر دستک دے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. یہ قسم کھا لی میں نے تین دن کے بعد. دیکھو اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر حرص کتنی ہونی چاہیے. اس سال آپ کی ایک حدیث نہیں چھوٹنی چاہیے, ایک حدیث نہیں چھوٹنی چاہیے توجہ کے ساتھ. بہت سی بچیاں بہت سے بچے فخر کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پورے سال میں ہماری ایک بھی حدیث نہیں گئی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پورے سال میں ایک بھی حدیث نہیں گئی تو کیا پورے سال میں درس کے دوران دماغ ہر حدیث کے وقت استاد کے ساتھ حاضر تھا؟ ایک بھی حدیث نہ جائے گا مطلب ہے کہ پوری توجہ سے محبت سے پڑھیں آپ. تو دیکھو کیسے طالب علم کہ اس زمانے میں اساتذہ رات دن حدیث میں لگے رہتے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تنگ آ گیا. اور تنگ آ گیا قسم کھا لی میں نے کہ اللہ کی قسم اس طالب علم کے لیے کل دروازہ نہیں کھولوں گا. کہا کہ صبح کسی نے دستک دی, میں نے دیکھا کہ کوئی اور ہے یہ تو دروازہ کھولا میں نے. تو دروازہ جب کھولا تو اس نے یہ کہا کہ انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے اور مجھے حکم کیا ہے کہ جا کر ابو عبداللہ الفراوی کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ. امضی الی عبداللہ الفراوی وقل لہ, ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ قدیم بلدک رجل شامی, کہ تمہارے علاقے میں تمہارے شہر نیسابور میں ایک شخص آیا ہے جو شامی ہے, شام سے آیا ہے. اسمر اللون, اس کا گندم گو رنگ ہے. یطلب حدیثی, اور اس کا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری حدیثوں کو طلب کر, صرف میری حدیثوں کی خاطر وہ آیا ہے. فلا تملان ہو, اس سے اکتانا مت, اس سے اکتانا مت. یعنی طلب حدیث میں جو مشغول ہوتا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک انسگنیفیکنٹ طالب علم ابن عساکر, ابھی حافظ ابن عساکر نہیں بنے ہیں, طالب علمی کے زمانے میں, اور اتنے بڑے محدث پر پیغام آتا ہے کہ فلا تملان ہو, اس سے اکتانا مت. تو راوی جو اس قصے کو روایت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانا ابو عبد اللہ الفراوی لا یقوم من مجلس الحدیث حتی یقوم ابن عساکر. کہتے ہیں کہ یہ جب پیغام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے اور ابن عساکر اس میں ہوتے تھے تو جب تک ابن عساکر خود یہ نہیں کہتے تھے کہ آج کی مجلس برخاست کرو اس وقت تک وہ اٹھتے نہیں تھے استاد. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا. تو آپ اپنے مقام کو پہچانیں, بہت اونچا مقام ہے, محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اور جو علم حاصل ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور باقی جو حدیث کے پڑھنے کے آداب ہیں وہ آپ کے اساتذہ آپ کی استانیاں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہوں گے کر چکی ہوں گی. اس سیاہ کار کی بھی ایک کتابچہ ہے آداب حدیث, اور وہ آپ میں سے کسی نہ کسی کے پاس ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جب ہمارے سامنے آداب حدیث کو شروع سال میں بیان کرتے ہیں تو اس سے ذہول ہو جاتا ہے. تو اس طرح کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے اور اسے ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ ہم دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ پورا سال جو ہے وہ آداب کے ساتھ گزرے گا. اور با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, حضرت کی ایک کتاب بھی ہے با ادب با نصیب, تو ادب سے بہت کچھ ملتا ہے اور بے ادبی سے آدمی بہت کچھ کھو دیتا ہے. اللہ تعالی شانہ آپ کو قبول فرمائیں, علم سے عمل سے آراستہ فرمائیں اور احادیث کے انوار سے آپ کو منور فرمائیں. اور بات جب یاد آ ہی گئی تو میں یہ کہہ دوں کہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ پھر بہت بڑے محدث ہوئے اور محدث ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا. انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے یہ کہا کہ اے ابن عساکر, جب کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر کے میرے پاس آتا ہے تو میں اسے سیدھا اس کی معصومیت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہوں, تو وہ ہے جو پوری زندگی میرے محبوب کے کلام میں مشغول رہا ہے, تجھے میں کیا پوچھوں, تیرا حساب کیا دوں. تبوأ من الجنة حيث ما شئت, جنت میں جہاں ٹھکانہ بنانا ہو بنا لے اپنا. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی ایسا اشتغال نصیب فرماوے. اللہ تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرماوے, اور اللہ تعالی حضرت کے سائے کو بھی تادیر قائم رکھے اور ان کے فیوز و برکات کو عام فرماوے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدیث مسلسل بالاولیت کی اس وقت مستورات میں اور مرد حضرات میں جو بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح مشکات شریف کے طلبہ اور طالبات ہیں, ان سب کو اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ جو حضرات محدثین کے یہاں ضروری ہے, اور اسی طرح ان سب کو صحیح البخاری کی بھی اجازت ہے. میں نے بخاری شریف پوری از اول تا آخر اپنے استاد محترم ساکن بقی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے پوری بخاری شریف حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی جو مفتی اعظم ہند تھے, اور انہوں نے پوری بخاری شریف شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے پوری بخاری شریف حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, انہوں نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور انہوں نے مسند الہند شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے وہ لامے کے مقدمے میں آپ کو ملے گی, اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہر حدیث کے ساتھ مذکور ہے. اور اس کے علاوہ متعدد مشائخ سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے, ان سب طرق سے آپ کو اجازت حاصل ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کو حدیث کی اجازت دوں, مگر اپنے مطلب کے لیے اجازت دے دیتا ہوں کہ جو طالبات ہیں اور جو طلباء ہیں ان میں سے کوئی آگے مسند حدیث پر بیٹھ جاوے اور آگے یہ سند چلے تو بیچ میں کہیں ہمارا نام بھی باقی رہے تو اللہ اسے بہانہ بنا لے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آگے جانے کے یہ بھی ذریعہ بنا ہے, اسے بھی معاف کر دو, اسے بھی بخش دو. تو پوری سند جو مقدس لوگوں کی ہوگی اس پوری سند کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ بخشے جائیں گے. تو تسلسل باقی رہے، برکتیں باقی رہے حدیث کی، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنے، اس لیے اجازت دیتے ہیں. تو بھئی جو اخیر میں بعد میں آئے ہیں وہ حضرات بھی حدیث مسلسل بالاولیت سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو جو علماء ہیں یا بخاری شریف مشکات شریف پڑھنے والے حضرات ہیں جو بعد میں آئے، ان کو بھی مسلسل بالاولیت کی اجازت ہے اور بخاری شریف کو روایت کرنے کی بھی اجازت ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك ومن خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد.